حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتي ما بدوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. درود پڑھنے محمد والے میں. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. اذان گرامی قدر، آپ کے سامنے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جو آپ کے سامنے روزانہ پیش کی جا رہی ہے، اور ہماری گفتگو انسان کی زندگی میں اخلاقیات کی اہمیت و ضرورت کے اعتبار سے چل رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پروردگار عالم نے اس عرب کے ماحول کے اندر انہی امیوں میں سے ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، کہ جس کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیات، ہی ان کے سامنے وہ جا کر آیات کو پیش کیا کرتا تھا، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتا تھا، ان کو سمجھایا کرتا تھا، ان کی اصلاح کے لیے کام کیا کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس رسول کی آمد سے پہلے یہ سارے کے سارے افراد کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اذان گرامی قدر انسان کی زندگی میں جو مورل ویلیوز کی امپورٹنس ہے، اخلاقی اقدار، اخلاقیات کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم معاشرے میں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کو اگر ہم انالائز کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس بات کو واضح انداز میں محسوس کر سکیں گے کہ در حقیقت جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہے وہ افراد آگے جا رہے ہیں، اور جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین نہیں ہے، جن کے رویوں میں تھوڑی تلخی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی اس فرد کو پسند کرتی ہے جو اخلاقی اعتبار سے انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے۔ اگر میں کسی شخص کے ساتھ بات کروں اور وہ مجھے جھڑکنا شروع کر دے، مجھے سامنے سے ذلیل کرنا شروع کر دے، تو پھر میرا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ایک اور فطرت ہے، انسان کی ایک اور عادت ہے، انسان کے ذہن میں ایک اور چیز بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں ایک یہ چیز بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اگر مجھے گیدرنگ بنانی ہے، مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو میرے لیول کے اوپر والے لوگ ہیں۔ ہر انسان کی سوچ یہی بنتی جا رہی ہے۔ ایک بچہ ہے، دسویں کلاس کا اگر ہے، تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں انٹر لیول کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ایٹ کلاس کا لڑکا یہ سوچے گا کہ میں نائنتھ یا ٹینتھ کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھوں تو میری ویلیو بڑھے گی۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہو جائے گا، کیا ویلیو کم ہو جائے گی، کیا عزت گر جائے گی؟ نہیں، کوئی عزت نہیں گرے گی۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم نے سوچ اس انداز کی بنا لی کہ اگر ہمیں ویلیو بڑھانی ہے، اپنا مقام بڑھانا ہے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہم سے آگے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جانے کی تمنا کرتے ہیں جو پیسے کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر اوقات کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہوتے ہیں، یا معاشرہ جن کو کہتا ہے کہ یہ بڑے لوگوں کی گیدرنگ ہے، یہاں سے بچے لوگ آگے بڑھنا شروع کرو، ہم ان لوگوں میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک نیچر کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ اسلام اس نیچر کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ بھی بیٹھو، اگر کوئی چیز سیکھ کر اٹھ رہے ہو، تمہارے اخلاق میں بہتری آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹے کے ساتھ بیٹھو پرٹیکولرلی، یا بڑے کے ساتھ بیٹھو خاص طور پر، نہیں، ایسا کوئی پیغام نہیں۔ جہاں تم یہ دیکھو کہ تمہارے اخلاق میں بہتری پیدا ہو رہی ہے، اس گیدرنگ میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کرو۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے میں آئے، ہو سکتا ہے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے میں آئے، لیکن رسول اکرم کی زندگی میں دیکھیے، رسول اکرم کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم ترین حصہ، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اگر اخلاقی اعتبار سے، مورل ویلیوز کے اعتبار سے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو آئیڈیل ہے، تو وہ رسول خدا کی ذات ہے۔ اور رسول خدا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ رسول اکرم بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ بچے رسول اکرم کی خدمت میں آئے، اور رسول اکرم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب بچوں کی خواہش بھی دیکھیے، جب بچے محبت کرتے ہیں کسی کے ساتھ، پیار کرتے ہیں، تو ان کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ رسول خدا کی خدمت میں پہنچنے، کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، جس طریقے سے آپ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کے جاتے ہیں، ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جائیں۔ یعنی وہ محبت جو رسول کو حسن و حسین کے ساتھ ہے، بچوں کی خواہش یہ ہے کہ وہی محبت رسول ان لوگوں کے ساتھ بھی کرے۔ لیکن بہرحال رسول حسن و حسین کے مقام کو بتلانا چاہتے ہیں، تبھی اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، لوگوں کو آشنا کروانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ادراک کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسن حسین کا مقام کتنا بلند ہے کہ رسول انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم نے کیا کیا, بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر گویا رسول خدا بچوں کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ رسول خدا نے بچوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی اور باتیں کرتے 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 ایک وہ موقع آیا کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات کو بلایا, مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, بلایا اور کہا کہ اے علی جاؤ گھر میں جو اخروٹ کے دانے پڑے ہوئے ہیں وہ اخروٹ کے دانے اٹھا کر لے آؤ. مولائے کائنات کہنے لگے یا رسول اللہ چار بچے ہیں اور ان کی خواہش تو کچھ اور تھی. تو رسول خدا نے کہا کہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھا, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کی, تو بالآخر جو فیصلہ ہوا بچوں نے مجھے آٹھ اخروٹوں کے عوض بیچ دیا. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کا سودا کر لیا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت جو تھوڑی دیر پہلے تک اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھائیں, اب وہ محبت اس جگہ پر آ کر ختم ہوئی کہ یا رسول اللہ اگر آٹھ اخروٹ بھی دے دیں گے تو کام چلے گا. لیکن رسول خدا ساتھ بیٹھے, رسول خدا نے اس چیز کے اندر شرم محسوس نہیں کی کہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے یا لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بچوں کا رسول ہے. رسول ہر کسی کا رسول تھا, بلکہ رسول اکرم نے بچوں کی کچھ خاص عادتیں بتائیں کہ یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. کون سی خاص عادتیں ہیں؟ بچوں کی کچھ عادتیں بہت عجیب ہیں اخلاق کے اعتبار سے کہ جو انسان کی زندگی میں آنی چاہیے. ہم میں سے ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے, ہر کسی کو. بچوں کی وہ کون سی عادتیں؟ سب سے پہلی عادت کہ بچے کھیلتے ہیں تو مٹی سے کھیلا کرتے ہیں. مٹی سے کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ مٹی سے کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مٹی سے کھیل رہا ہے تو اسے یہ احساس بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ مجھے مر کر اسی مٹی میں جانا ہے. مٹی سے کھیلتے ہیں تو یہ احساس دل کے اندر موجود ہے. بچوں کی ایک اہم ترین عادت یہ ہے کہ بچے جب لڑا کرتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد اپنی ساری لڑائی جھگڑے کو بھول جاتے ہیں, پھر سے دوست بن جایا کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے جیسے انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑوں والی عادتیں بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے. یعنی میں مطمئن ہوں کہ اگر یہاں پر وہ بچے کہ جو کلاس فائیو سے نیچے والے بچے ہیں ان کی عادتیں تبدیل ہوں گی تھوڑی, اور جو اس سے اوپر کے لڑکے ہیں ان کی عادتیں تبدیل ہوں گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہیں, کھیلتے کھیلتے لڑتے بھی ہیں, لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے مارتے بھی ہوں, لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آپس میں اس طرح سے دوست بن جاتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی لڑے بھی تھے. لیکن جب انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو دل میں رکھنا شروع کر دیتا ہے, اور اس انداز میں دل میں رکھ لیتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے جا کر بڑے بڑے جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسی کئی ساری مثالیں ہیں, اور ہم خود اپنے گرد و نواح کے اندر ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. اگر خود آپ مجھ سے بات کیجئے تو مجھ سے جس نے بد کلامی کی ہوگی, مجھ سے جس نے برائی کی ہوگی, اگر میں اس سیرت رسول پر عمل نہ کروں تو یقیناً میں بھی دل کے اندر لے کے بیٹھا ہوں گا. یعنی ایک حکایت جو مجھے بہت پسند آئی, انٹرنیٹ کے اوپر ایک میل آئی, اس میل میں لکھا ہوا تھا, اس کا عنوان یہ تھا کہ ٹرائی ٹو رائٹ آن سینڈ, مٹی کے اوپر لکھنا سیکھیے. میں نے جب اس کا عنوان پڑھا تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مٹی کے اوپر لکھنا سیکھیے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے اس میل کو پورا پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت بہترین عنوان ہے, اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی دوسرے بھائی کے بارے میں, دوسرے مومن کے بارے میں کیفیت اس قسم کی انسان کو اپنانی چاہیے. وہ کیفیت کیا ہے کہ دو دوست تھے جو آپس میں سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں میں لڑائی ہو گئی, اور ایسی لڑائی ہوئی کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو آگے بڑھ کر تماشا مار دیا. اب جب تماشا مارا, ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, جس دوست نے تماشا مارا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو دوسرا دوست ہے جسے میں نے ابھی مارا ہے وہ مٹی کے اوپر بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہے. اور اس نے کیا دیکھا کہ اس کے دوست نے جملے لکھے ہیں, ٹوڈے مائی بیسٹ فرینڈ سلیپ آن مائی فیس, آج میرے بہترین دوست نے میرے چہرے پر تماشا مارا ہے. کیا لکھا اس نے؟ مٹی کے اوپر لکھا, یعنی انگلی سے مٹی کے اوپر لکھنا شروع کیا کہ آج میرے بہترین دوست نے مجھے تماشا مارا. تھوڑا سا آگے بڑھے, کچھ دیر گزری کے رستے میں ایک چھوٹی سی نہر آئی, لیکن وہ نہر گہری تھی. جب آگے بڑھنا شروع کیا تو یہی دوست کہ جسے تھوڑی دیر پہلے مارا تھا, یہی دوست ڈوبنا شروع ہو گیا, اور اسی دوست نے آگے بڑھ کر اسے بچا لیا, اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکال لیا. اب جب یہ باہر نکلا تو اس نے ایک اور عجیب کام کیا. پہلے تو ایک عجیب کام کر چکا تھا مٹی کے اوپر لکھ کے, اب اس نے یہ کام کیا کہ نہر کے کنارے جو پتھر پڑے ہوئے تھے, ایک پتھر اٹھا کر دوسرے پتھر کے اوپر کریز کر لکھنا شروع کیا کہ ٹوڈے مائی بیسٹ فرینڈ سیوز مائی لائف, آج میرے بہترین دوست نے میری زندگی کو بچا لیا. پیغام کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں, مطلب بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے, اور یہ زندگی کے اندر آ جائے تو انسان کی زندگی بہترین بن سکتی ہے, اخلاقی اعتبار سے کمال تک پہنچ سکتی ہے. وہ کہنا کیا چاہتا تھا, وہ ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ جب دوست نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے تماشا مارا تھا تو نے مٹی کے اوپر لکھنا شروع کیا, جب میں نے تیری زندگی بچائی تو نے پتھر کے اوپر کریدنا شروع کیا, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ میں نے مٹی پر اس لیے لکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہوا چلے گی, مٹی کے لکھے کو اوڑا کر لے جائے گی. آپ مٹی کے اوپر لکھ کے دیکھ لیجئے گا, جہاں کہیں مٹی پڑی ہو, جس چیز کو بھی آپ لکھیں گے اگر لوگوں نے وہاں چلنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر بعد آپ کی لکھائی مٹ جائے گی, اگر ہوا نے چلنا شروع کیا تو وہ مٹی کو اس طرح اڑا دے گی کہ آپ کی لکھائی, آپ کی تحریر, سب کچھ مٹ جائے گا. میں نے مٹی پر اس لیے لکھا کہ یہ جو میں نے لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد مٹ جائے گا, اور پتھر کے اوپر اس لیے لکھا کہ یہ کبھی نہیں مٹنے والا. مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھ سے برائی کی, میں نے برائی کو اس انداز میں لکھا کہ یہ برائی میرے دل سے, میرے دماغ سے جلد از جلد غائب ہو جائے, اور جب تو نے میرے ساتھ اچھائی کی تو میں نے اپنے دل کے اوپر اسے نقش کر لیا کہ یہ خوبی ہمیشہ ہمیشہ مجھے یاد دلاتی رہے گی کہ تو نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ الٹا ہے. ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اسے مٹی پر لکھ دیتے ہیں, اور کوئی برائی کرتا ہے تو اسے پتھر پر لکھ دیتے ہیں. پھر اگر وہ شخص بعد میں سامنے بھی آتا ہے تو فوراً ذہن میں اس کی اچھائی نہیں آتی, اس کی برائی ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن پیغام اصل انسان کی اخلاقیات کا کمال یہ ہے کہ انسان کردار کے اعتبار سے اتنا بلند ہو جائے کہ برائی کو مٹی پر لکھ دے تاکہ جلد از جلد بھول جائے, اور اچھائی کو ہمیشہ اپنے دل کے اوپر نقش کر لے تاکہ اسے یہ بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. رضوان گرامی, یہ پیغام انتہائی اہم ترین پیغام ہے انسان کی مورل ویلیوز کے لیے, کہ جب زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو طریقہ کار اپنانا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور انسان کی اخلاقیات کے اندر کچھ چیزوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے, بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں. یعنی علماء اخلاق سے اگر ہم پوچھیں کہ ہمیں اپنا اخلاق بہترین بنانا ہے, ہماری ایتھیکل ویلیوز کو ایک اچھے مقام تک پہنچانا ہے, تو کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر ریئیکشن پیدا کرتی ہیں, جو ریئیکٹ کرتی ہیں, جو ہماری ویلیوز کو بڑھاوا دیتی ہیں, محرکات, حرکت پیدا کرتی ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز انسان کی عقل ہے. انسان کی عقل مضبوط ہونی چاہیے. مضبوط سے مراد یہ ہے کہ اسے عقل مند ہونا چاہیے, بے وقوفی کی طرف نہیں جانا چاہیے. بے وقوفی کی طرف نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ جو احمقانہ کام ہیں, جو ایسے کام ہیں کہ جس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ انسان در حقیقت بے وقوفیاں کر رہا ہے, ان کاموں سے دور رہے. یہاں پر میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے اور انہیں ان کے استاد کہا کرتے تھے. ان کے استاد ایران کے بہرحال ایک بہت مشہور و معروف عالم دین تھے. جب وہ درس پڑھا کرتے تھے اور عقل کے حوالے سے کوئی بات آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ کیا انسان نے کبھی اس بارے میں دعا مانگی ہے کہ اے خدا میری عقل کو بڑھاوا دے, میری عقل کو مضبوط کر, میری عقل کو سلامت رکھ. تو ہر کوئی یہ سوچتا تھا. ہمارے استاد نے جب ہم سے سوال کیا تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ واقعی ہم نے آج تک اس طرح کی دعا تو نہیں مانگی, یعنی یہ دعا نہیں مانگی کہ اے خدا میری عقل کو مضبوط کر دے یا میری عقل کو بڑھاوا دے دے یا میری عقل کو کامل کر دے, نہیں یہ سوچ نہیں تھی. کا بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری عقل کامل ہے, اور جب یہ سوچ آ جاتی ہے انسان کے ذہن میں کہ میری عقل کامل ہے تو یہ ایک بہت بڑی برائی کی صورت میں اس کی زندگی کے اندر پھیل جایا کرتی ہے. پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہی سب سے بہترین فیصلہ ہے, جو میری روش ہے وہی سب سے بہترین روش ہے, جو میرا اخلاق ہے وہی سب سے بہترین اخلاق ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے اسے ناقص العقل قرار دیا ہے, عقل دی ہے لیکن اس کی عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ وہ خدا کے تمام فیصلوں کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ سکے. انسان اپنی عقل کی سلامتی کے لیے بھی دعا مانگے, انسان اس بات کے لیے بھی دعا مانگے, یعنی آج سے اگر ہم مصلی بچھائیں تو ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمیں اپنی عقل کے لیے بھی دعا مانگنی ہے, خدا ہمیں کامل عقل عنایت کر, یا ہماری عقل کو مضبوط فرما, ہماری عقل کو غلط فیصلوں سے محفوظ فرما. انسان کی سوچ میں یہ بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے اخلاق کے اندر کام کرتی ہے, جو حرکت پیدا کرتی ہے, وہ عقل کی چیز ہے. دوسری چیز جو انسان کے عقل کے اندر, انسان کے اخلاق کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے, وہ انسان کا علم ہے. اور یقیناً علم وہ چیز ہے جو انسان کو در حقیقت انسان بناتی ہے. انشاءاللہ ایک گفتگو کل یا پرسوں کی گفتگو علم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ واقعاً اخلاقیات کے اندر تعلیم کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. آپ ماشاءاللہ تمام کے تمام حضرات علم کے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں, پروردگار عالم اسی ذریعے کو باقی رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں علوم آل محمد کو سیکھنے کی توفیق دے. تو علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ یاد رکھیے معصوم کی حدیث کے وہ جملے, بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے, ان جملوں پر غور کیجئے گا, علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس علم ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کی ویلیو اسے پتا ہے, اسی لیے دعویٰ کر رہا ہے. اور علم کی ویلیو کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا نہ جاننے والا اس کا دعویٰ کرتا ہے, اور اگر کسی کی طرف اس علم کو منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کسی چلتے پھرتے آدمی کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جا رہا ہے, بڑا خوش ہو جائے گا, مجھے ڈاکٹر کہا. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر یہ سمبل ہے اس چیز کا کہ بہرحال یہ ڈاکٹر اس وقت ڈاکٹر بنا کہ جب اس نے علم کو حاصل کیا. ہم نے کسی عام آدمی کو کہہ دیا ڈاکٹر چلا گیا تو وہ خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی ڈگری کو, اتنے بڑے علم کو مجھ سے منسوب کر دیا. معصوم کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کم سے کم انسان کو اس کا ادراک و احساس ہے کہ علم کی ویلیو کتنی زیادہ ہے, علم کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے. تو انسان کی اخلاقیات کے اندر علم کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جیسا کہ میں نے ابتدائی تقریر کے اندر, پہلی تقریر کے اندر یہ جملے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ معصوم فرماتے ہیں, مولائے کائنات کے جملے یہ ہیں کہ یہ بد اخلاقی یہ جہالت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. جو جاہل ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے, جو علم رکھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بد اخلاقی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. لہذا علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. تیسری چیز جو کہ انسان کی اخلاقیات کے اندر بڑھاوا دیتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس لوامہ ہے. یہ نفس لوامہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک کیفیت ایسی رکھی ہے کہ اگر انسان کوئی غلط کام کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ نفس انسان کو آگے بڑھ کر ٹوکتا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے, ابھی بھی رک جا, ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے, ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے, تو اس غلط حرکت سے باز آ جا. اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو انسان کا اپنا ضمیر, انسان کے اندر کی آواز کہ جو اسے روکتی ہے غلط کام کرنے سے. اور یہ کیفیت ہم سب کے ساتھ ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ اگر ہم کوئی واقعاً کسی غلط کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں خود مطمئن نہیں ہوتے, وہاں پر ہمارا ضمیر ہمیں آواز ضرور دے رہا ہوتا ہے, ہمارا ضمیر ہمیں ضرور پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ رک جا غلط کام کی طرف جا رہا ہے. انسان کا یہ نفس, نفس لوامہ, دو کیفیتیں ہیں, ایک نفس نفس امارہ ہے, ایک نفس نفس لوامہ ہے. نفس امارہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ کر اور گناہ کر, لوامہ نہیں, ملامت کرتا ہے, اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب کسی غلط کام کی طرف آگے بڑھتا ہے خود بخود بہت ساری غلطیاں وہ اس کام کے اندر چھوڑ دیا کرتا ہے. یہاں تک کہ تاریخ کے جملے ملتے ہیں کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وقت میں سب و شتم کیا جاتا تھا, یعنی مولا کائنات کے خلاف نازیبا کلمات کہے جاتے تھے, مولا کائنات کو ممبر سے برا بھلا کہا جاتا تھا, تو ایک مرتبہ ایک حکمراں ایک ممبری کا بیٹا اس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ جب بھی میرا باپ کوئی دوسری بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں ایسی روانی آ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر خطیب کوئی نہیں دکھتا, اور جب بھی میرا باپ علی ابن ابی طالب کے خلاف کوئی نہ کوئی جملہ کہنے جاتا ہے اس کی زبان کے اندر لکنت آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے. ایک مرتبہ جب ممبر سے باپ اترا, بیٹے نے بلا کر پوچھا, بابا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی مشکل سے مشکل موضوع بھی دے دیا جائے تو آپ کی زبان میں کبھی لکنت نہیں آتی, لیکن جب بھی آپ علی اور اولاد علی کی برائی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کی زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے, لکنت آنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اس دور کا بہت بڑا پروپیگنڈا تھا, اس دور کی سازشوں میں سے ایک بہت بڑی سازش تھی. ایک مرتبہ یہ شخص خود کہتا ہے کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان حق کو پہچانتے ہوئے حق کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو خود بخود زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ علی حق پر ہیں اور پھر بھی میں علی کے خلاف بول رہا ہوں تو میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ حق کے خلاف اگر انسان آواز اٹھا رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ حق ہے, کتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, انسان کا اندر سے ضمیر اسے روک رہا ہے نہیں اس غلطی میں مت پڑ. اور ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کے دشمن اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت کی اہمیت کیا ہے, اکثر دشمنان واقف تھے. جناب ترمہ بن عدی ایک بہت ہی مشہور و معروف نام ہے, کہا جاتا ہے کہ شخصیت ایسی تھی, رسول اکرم مولا کائنات کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے, شخصیت ایسی تھی کہ لمبا سقط تھا, بیان بہت زیادہ فصیح تھا, بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے حاکم شام کے پاس بھیجا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا لمبا قد ہے, یعنی عام افراد سے تھوڑا لمبا قد, لمبا قد ہے, لیکن جب انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی تو لوگوں کو ان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوا. اس طرح سے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کتنے زیادہ بلند مقام کے اوپر فائز ہیں. اب حاکم شام یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کی ویلیو کو کم کیا جائے, ان کے مقام کو گرایا جائے. تو جو عام طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بس اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, جب لوگ مذاق اڑائیں گے خود دل برداشتہ ہو کے چلا جائے گا. اور قد اتنا لمبا ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے کسی اور وجہ کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں نے مختلف قسم کے جملے کسنا شروع کر دیے, لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو کتنا بڑا قد والا جا رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی زرافہ جا رہا ہے. اب مختلف جانوروں کے ساتھ ان کو منسوب کرنا شروع کیا ان کی توہین کرنے کے لیے. لیکن اتنے زبردست قسم کے عالم تھے, علوم آل محمد کو اتنے بہترین طریقے سے جاننے والے تھے کہ ایک مرتبہ ہر چیز کا جواب بڑی فصاحت و بلاغت سے دیا, انتہائی عمدہ انداز میں دیا, یہاں تک کہ سامنے والے سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ کہا کہ تو آیا کیوں ہے یہاں پر, کہا کہ میں خط دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کس کا خط ہے؟ ایک مرتبہ مولا کے فضائل کو گنانا شروع کیا کہ اس شخصیت کا خط ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فلاں فلاں مقام پہ فلاں فلاں حدیث ارشاد فرمائی کہ علی باب علم ہے, علی حکمت کا دروازہ ہے, حدیثوں میں حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی مولا کائنات کی فضیلت میں. کہا اچھا یہ تو تُو نے بتا دیا کس کا خط لے کر آیا ہے, ذرا یہ بتا کس کے نام پر لے کر آیا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں اس شخص کے نام پر لے کر آیا ہوں کہ جو نجس ہے فطرتن, کہ جو نالائق ہے فطرتن. اب اس نے کئی باتیں شروع کرنا شروع کی. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے یہ سارے القابات دے رہا ہے تو ایسا کر میرے بیٹے کو جا کے خط دے دے. کہا جو خود ایسا ہے اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ کہا اچھا میرے وزیر کو دے دے. کہا جب بادشاہ ہی ظلم کرنے لگے تو وزارت بھی ظلم کرنے لگے گی. ایک مرتبہ جواب دینے سے عاجز ہو گئے, اپنے ایک درباری کو بلایا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہیں کتنا زبردست کھانا کھلاتا ہوں, اتنا کھانا اور اتنی اچھی غذا کھلانے کے باوجود بھی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سرمہ بن عدی کو جواب دے سکے. تو اس وقت جو درباری تھے اس کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اگر کھانا کھانے سے یہ ساری کی ساری کوالٹیز آ جاتی تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری کوالٹیز کھانا کھانے کی وجہ سے نہیں آتی, یہ ساری کی ساری کوالٹیز حق اور حقانیت کا اعتراف کرنے کی وجہ سے آتی ہیں, حق کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آتی ہیں. یہ سارے کے سارے افراد علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں, لہذا پروردگار عالم نے یہ قوت دے دی کہ جہاں جاتے ہیں حق کا پرچار کرتے ہیں اور ہمیشہ غالب رہتے ہیں. ایک بٹا درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تزانی گرامی یہ انتہائی اہم ترین چیز کہ انسان کا اپنا نفس انسان کو ملامت کرتے رہے. ایک موقع انسان کی زندگی میں ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب انسان کا نفس ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس مردہ ہو گیا. اب انسان کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ تربیت کی ضرورت ہے. تربیت انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ پوری کی پوری گفتگو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے, لیکن ذہن میں رہے کہ تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور تربیت ہر بندے کے اپنے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. ایک لڑکا جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کی تربیت کا انداز مختلف ہوتا ہے, ایک لڑکا جو گھر میں رہتا ہے اسکول نہیں جاتا اس کی تربیت کا انداز مختلف ہوتا ہے, ایک وہ شخص جو شہر میں رہ رہا ہے اس کی تربیت کا انداز مختلف ہے, ایک وہ شخص جو کہ گاؤں میں رہ رہا ہے اس کی تربیت کا انداز مختلف ہے. رسول خدا نے بھی مختلف انداز بتائے لوگوں کو کہ ایک مرتبہ ایک عرب کا ایک جاہل آدمی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کر رسول اکرم سے سوال کیا. رسول اکرم نے کہا کہ اچھا تم مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ اس نے کسی چیز کے مانگنے کا سوال کیا, رسول اکرم نے اسے وہ چیز دے دی. جب رسول نے دے دی تو اس کی زبان پر جملے آئے کہ آپ نے یہ دے کر مجھے کون سا احسان کر دیا. دیکھیں گاؤں کا تھا, جاہل تھا, کہا یا رسول اللہ آپ نے دے کر کون سا احسان کر دیا. صحابی کھڑے ہو گئے, تلواروں کو نکال لیے, کہا ابھی اسے سبق سکھائیں گے. رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ. رسول خدا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, تھوڑا اور دیا. کہا اب؟ کہا اب آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. کہا جتنی ضرورت تھی وہ تو مجھے چاہیے تھا, وہ دے کر آپ نے کون سا احسان کیا, اب زیادہ دیا ہے, اب آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. پھر رسول خدا صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو جب ایک اونٹ سرکش ہو جایا کرتا ہے, سرکشی پر آ جاتا ہے, اور اگر افراد اس کے گرد جمع ہو جائیں تو ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا. یہ فطرت ہے جانور کی. اگر کوئی جانور سرکشی پر اتر آئے اور آپ اس کے گرد گھیرا بنا کے 10-15 افراد کھڑے ہو جائیں تو وہ پھر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈے گا. لیکن اگر آپ اسے کھلا چھوڑ دیں اور ایک بندہ جا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرائے تو تھوڑی دیر کے اندر اس شخص سے آرام سے مان بھی جائے گا اور اس کے ساتھ بیٹھ بھی جائے گا. رسول خدا نے کہا اس شخص کی مثال ایسی تھی. اگر تم سارے کے سارے افراد اس کے اوپر دھاوا بول دیتے, سارے کے سارے افراد اس کے اوپر مل کے چڑھ دوڑتے, یقین جانو کہ یہ دین اسلام سے دور ہو جاتا اور مجھے چھوڑ کر چلا جاتا. لیکن میں نے تم سب کو روک کر اس کے قریب جا کر اس کو پیار سے سمجھایا, اس کے ساتھ محبت والا سلوک کیا, تو یہ محبت کرتے ہوئے خود میرے قریب آ گیا اور آ کر میری بات کو بھی مان لیا. اذان گرامی تربیت انسان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کئی ساری باتیں پیش کرنی ہیں کہ ہم اخلاقی معیارات میں اگر پیچھے ہیں تو اس کی اہم ترین وجہ ہماری تربیت کی کمی ہے, ہماری تربیت میں خامیاں ہیں. ان خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کس مقام کے اوپر ہم جا کر غلطیاں کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری اولادیں, ہمارے نوجوان, ہمارے افراد اخلاقی برائیوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. اور ضرورت اسی چیز کی ہے, تربیت جتنی زیادہ قوی ہوگی, تربیت جتنی زیادہ اہم ہوگی, جتنی زیادہ مضبوط ہوگی, انسان اپنی زندگی کے اندر اتنا ہی زیادہ سنبھل کر رہے گا, انسان کا ایمان اتنا ہی زیادہ مستحکم رہے گا. اذان گرامی آج مجھے دو شخصیات کے مصائب پڑھنے ہیں. کون سی دو ہستیاں؟ ایک وہ ہستی ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے تو ایک بیوی کا خیمہ ایسا تھا کہ جس بیوی کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہر بیوی اپنے لخت جگر کو, اپنے فرزند کو جس کے ساتھ آئے تھے اسے تیار کر رہی تھی. ام لیلہ اکبر کو تیار کر رہی ہیں, ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہیں, لیکن ایک بیوی ایسی ہے کہ جس کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. کس کا خیمہ ہے؟ میرا مولا حسین جب خیموں کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک بیوی کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا یہ ام رباب کا خیمہ ہے. اور ام رباب کیوں گریا کر رہی ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آ چکے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آئے ہیں کہ والی, پروردگار عالم نے دو اولادیں عطا کی, ایک سکینہ کہ جو لڑکی ہے میدان مقتل میں نہیں جا سکتی, اور دوسرا علی اصغر کہ جو 6 ماہ کا بچہ ہے گھٹنیوں کے بل چل کر بھی میدان میں نہیں جا سکتا. والی میں اگر قربانی پیش کروں تو کس کی قربانی پیش کروں؟ میں کہوں گا میرے مولا نے جواب دیا ہوگا کہ تیرے علی اصغر کی قربانی اتنی زیادہ اہم ہوگی کہ اس قربانی ساری قربانیوں کو پیچھے چھوڑ دے گی. ایک علی اصغر کا تذکرہ کرنا ہے, اور دوسرا فرزند حسن, حسن کا وہ بیٹا کہ جس کو حسین بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, یہ وہ حسن کا بیٹا ہے کہ ایک مرتبہ بار بار اپنے چچا سے اصرار کر رہا ہے, چچا کہ جنگ ہوگی, کیا ہمیں بھی موت آئے گی, کیا ہم بھی لڑنے کے لیے جائیں گے؟ ایک مرتبہ میرا مولا سوال کرتا ہے, اے بیٹا قاسم ذرا یہ تو بتاؤ, الموت کیف عندک, موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور فرزند حسن جواب دیتا ہے, چچا اہل من العسل, میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک مرتبہ حسین کو احساس ہو گیا کہ یہ بچہ شہادت سے ڈرتا نہیں ہے, یہ بچہ موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کے لیے اس طرح تیار ہے کہ جس طریقے سے میٹھا شہد کھانے کو تیار ہوتا ہے. اور یہی ہوا کہ جب عاشور کا دن آیا, یہ بچہ بار 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 چچا کی خدمت میں آتا ہے. عاشور کی رات کو چچا کی زبان سے عجیب جملے سنے ہیں کہ جب یہ سوال کرتا ہے, چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں ہوگا, کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ اور حسین عجیب جواب دیتے ہیں, اے بیٹا قاسم, ارے تو کیا کل علی اصغر
پر بھی شہادت پیش کرے گا. قاسم بڑھ کر سوال کرتے ہیں, چچا کیا کیا یہ لشکری خیموں میں آ جائیں گے کہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا؟ حسین نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا. لیکن جب دوسرا دن آیا, یہ بچہ بار بار آگے بڑھتا ہے, بار بار بڑھ کر چچا سے سوال کرتا ہے, چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. ارے آنو محمد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, ارے جعفر طیار کی اولاد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, بار بار سوال کر رہا ہے. اور حسین کہتے ہیں, ارے تو میرے قاسم, اے قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے, میں اپنے بھائی کی نشانی کو کیسے جدا ہونے دوں؟ ایک مرتبہ بچہ ماں کی خدمت میں آتا ہے, کہتا ہے, ارے دیکھیے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے, چچا مجھے جنگ جھگڑنے کی اجازت نہیں دے رہے, اب میں کیا کروں, کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ خیال آیا, بابا کی وصیت یاد آئی. بابا کی وصیت کیا تھی؟ اے بیٹا قاسم, اے بیٹا قاسم, جب تم پر دنیا میں کوئی سب سے کٹھن وقت آ جائے, سب سے مشکل وقت آ جائے, تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھے دیتا ہوں, اس تعویذ کو کھول کر اپنے چچا کی خدمت میں لے جانا, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو نکالا, چچا کی خدمت میں گئے, وہ حسین جو اب تک روک رہے تھے, ارے جب تحریر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, تحریر کو چوما آنکھوں سے لگایا, کہا بیٹا حسن جاؤ رخصت کو طلب کرو, بیٹا قاسم جاؤ رخصت کو طلب کرو. ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے, ماں نے بابا کا امامہ دیا, زینب نے حسن کا امامہ پہنایا, ارے کرتا اس انداز میں پہنایا جیسے کوئی کفن پہنایا جاتا ہے. حسین نے امامے کو کھولا, اس انداز میں لٹکایا جیسے میت کو امامہ باندھا جاتا ہے. الغرض قاسم رخصت ہوئے. ارے جنگ کی, ازرق شامی کے چار بچوں کو واصل جہنم کیا, ازرق شامی جب آیا حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے, اسے بھی واصل جہنم کیا. اب ایک وہ موقع آیا, آواز بلند ہوئی, یا اماں ازرقنی, اے چچا مدد کو آئیے. حسین اپنے بھائی کے لخت جگر کی طرف دوڑے, ادھر کنبا ادھر لشکر دوڑا, ایک عجیب کیفیت ہو گئی. حسین جب قاسم کے لاشے کے قریب پہنچے, قاسم اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں, لیکن کیفیت یہ ہے کہ حسین اس جوان کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں. ارے ایک حصہ ہاتھ میں آتا ہے تو دوسرا نیچے جاتا ہے. حسین سے رہا نہ گیا, کئی کوشش کے بعد اپنی ابا کو بچھایا, قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا, ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنی ابا میں ڈال کر لے کر آئے. ارے یہ بہت کٹھن وقت تھا, اور ایک کٹھن وقت وہ تھا کہ جب میرا مولا رخصت آخر کے لیے آیا, ایک چھ ماہ کا بچہ کہ جو جھولے کے اندر موجود ہے, اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. گویا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا, بابا علی اصغر آپ کی نصرت کو تیار ہے, آپ کی مدد کو تیار ہے. اور یاد رکھیے, علی اصغر کو لے کر جب میرا مولا میدان میں لایا ہے, علی اصغر کی کیفیت کیا ہے؟ عزیزو, اولاد والوں کا مجمع ہے, ان جملوں کو سننا. علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ روایت نے جملے لکھے, تلزا. تلزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلزا کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں تڑپنے کی. ایک مرتبہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب مچھلی اپنے جسم کو بھی ہلاتی ہے, اپنے پیروں کو بھی ہلاتی ہے, لیکن جب مچھلی پر سختی بہت بڑھ جاتی ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے, فقط اپنے پیروں کو ہلاتی ہے. لیکن ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ مچھلی میں اتنی جان نہیں بچتی کہ وہ اپنے جسم کو ہلا سکے, اپنے پیروں کو ہلا سکے, فقط اپنا منہ کھول کر کہتی ہے کہ جیسے وہ پیاسی ہے پانی میں جانا چاہتی ہے. علی اصغر کی کیفیت یہ آخری والی کیفیت تھی. ایک مرتبہ فقط زبان کو باہر نکالا, فوجی اسکیہ کو بتلایا, دیکھو علی اصغر کتنا پیاسا ہے, اتنا پیاسا ہے نہ قدموں کو ہلا سکتا ہے نہ جسم کو جنبش دے سکتا ہے. ایک مرتبہ کوہرام بابا ہوا, ارملا کو کہا گیا تیر کو جوڑ کر چلا. ارملا نے تیر کو جوڑنا چاہا, تاریخ کہتی ہے ارملا تیر کو جوڑتا تھا, بار بار تیر گر جایا کرتا تھا. آگے بڑھ کر کسی نے سوال کیا, اے ارملا تو تیر کیوں نہیں چلا رہا, ارے تیرا تیر کیوں نہیں چل رہا. ارملا کہتا ہے جب بھی میں تیر کو جوڑتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. ارے کوئی ماں ہے جو اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے. ارے میرا دل دہل جاتا ہے, میں تیر چلاؤں تو کیسے چلاؤں. ایک وہ موقع آیا, ارملا نے تیر کو جوڑا. ارے یہ وہ تیر ہے کہ علی اصغر کا پورا وزن اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس تیر کا وزن ہے. یہ تیر چلا, ابن مخنف لکھتا ہے یہ تیر اس انداز میں لگا ہے, اس کیفیت میں لگا ہے. کہ بچہ اس طریقے سے ذبح ہوا کہ ایک کان سے ذبح کر کے دوسرے کان تک ختم کر دیا گیا ہو. ارے علی اصغر کا گلا شدہ نہیں ذبح ہو گیا, ارے بالکل علیحدہ ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہوا, حسین خیمے کی طرف جائے تو کس انداز میں جائے. ارے ماں نے جھولا تیار رکھا تھا, یہ ماں ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے جھولا تیار رکھ کر بیٹھی ہے. اور ایک وہ قاسم کی ماں تھی کہ جب قاسم نے آواز دی تھی خوشی کے باجے دوسری طرف بلند ہوئے, ماں نے کہا یہ خوشی کے باجے نہیں ہے, ارے یہ میری قاسم کی مہندی کے باجے ہیں. میرا قاسم دولہا بن کر رخصت ہوا ہے, دولہا بن کر خدا کی بارگاہ میں گیا ہے. عزیزوں قاسم کی مہندی اصغر کا جھولا آ رہا ہے, کھڑے ہو کر زارا کو پرسا